الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم.
قرآن کریم کا یہ آٹھواں پارہ ہے سورہ انعام. سورہ انعام کا یہ سترواں رکوع ہے. گزشتہ دروس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خالقیت کا ذکر ہوا کہ کائنات میں جو چیز بھی ہے پیدا کرنے والی ذات اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور پھر ان چیزوں کے استعمال میں مشرکین کی بدعمالیوں کا ذکر ہوا. پھل اللہ نے پیدا کیے، کھیتی اللہ نے پیدا کی، جانور سارے اللہ نے پیدا کیے، لیکن مشرکین کی یہ عادت تھی کہ ان میں وہ غیروں کو شامل کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے. اور پھر یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کیں اور ان کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کس صورت میں کون سی چیز حلال ہو جاتی ہے، کون سی چیز حرام ہو جاتی ہے. تو مشرکین نے اس میں بھی غلطی کرتے رہے اور اپنی مرضی کے مطابق حلال اور حرام کے فیصلے کرتے رہے. جانوروں میں بعض جانور یہ مرد کے لیے حلال ہیں، عورت کے لیے حلال ہیں، بعض جانور ان کی پیٹھ پر سواری نہیں کر سکتے، بعض جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا چاہیے، بعض جانور ایسے کہ جن کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ مشرکین مکہ نے جو اپنی طرف سے یہ باتیں گھڑی ہوئی تھی اور بنائی ہوئی تھی، تو ان کی ان نافرمانیوں کا گزشتہ درس میں ذکر ہوا. آج کے درس کا بھی مفہوم اور مضمون وہی ہے، اور خاص کر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں انسان اگر ان پر غور اور فکر کرے تو وہ کبھی بھی اپنی مرضی اس میں نہیں چلائے گا. اور خصوصاً جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اسی طرح ان چیزوں کو استعمال کریں گے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کی ہیں. گزشتہ دروس میں آپ سن چکے کہ دانہ زمین میں انسان ڈالتا ہے تو وہ دانہ پھٹتا ہے، اس دانے سے پودا نکلتا ہے، اور اس دانے کی زمین کے اندر حفاظت کون کرتا ہے؟ یا گٹھلی انسان زمین میں ڈالتا ہے تو اس گٹھلی کی حفاظت کون کرتا ہے؟ پھر اس سے پودا نکلتا ہے، بڑا تنے دار درخت بنتا ہے. تو یہ سب کچھ کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو آج کے درس میں اس پر کہ اے انسان، کبھی اس پر غور کیا ہے کہ تو چلتا ہے زمین پر، بہت سے پودے تو ایسا دیکھتا ہے کہ جو بیلدار ہیں، اور ان میں بھی پھر دو قسموں کے پودے ہیں. ایک وہ کہ جن کو زمین سے ان کی بیلوں کو اٹھایا جاتا ہے اور ٹٹیوں پر چڑھایا جاتا ہے، لکڑیاں کھڑی کر کے یا سکا ہوا درخت یا تاریں باندھ کر ان پر ان کی بیلوں کو چڑھایا جاتا ہے. اور کچھ بیلدار درخت ایسے ہیں کہ جن کو اوپر نہیں، یا تو وہ اوپر اڑتے نہیں ہیں، تو یا اوپر چڑھاؤ تو اس میں پھر پھل نہیں آتا، تو ان کو زمین پر چھوڑ دیا جاتا ہے. اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، جیسے انگور ہے، انگور کے درخت کو اگر زمین پر چھوڑ دیا جائے تو اس کا پھل پہلے تو پیدا نہیں ہوگا، اگر پیدا ہوا تو وہ خراب ہو جائے گا، تو اس کو اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹماٹر ہیں یا اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی بیلوں کو اوپر چڑھایا جاتا ہے، تب جا کر اس میں پھل آتا ہے اور ذائقے دار پھل ہوتا ہے اور ان پھلوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور بہت سی بیلدار درخت ایسے ہیں کہ ان کو اگر اوپر چڑھائیں تو اس میں پھل نہیں آئے گا اور اوپر شاخیں نہیں جائیں گی، جیسے خربوز ہے، تربوز ہے، زمین پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ خراب بھی نہیں ہوتے۔ تو کیا یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک چلانے والی ذات ہے، زمین بھی وہی ہے، یہاں خربوز کا بیلدار درخت ہے، یہاں تربوز کا ہے، یہاں پر کسی اور چیز کا ہے، تو اب زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، مٹی ایک ہے، لیکن اس سے یہ جو پودے نکلتے ہیں ہر ایک میں الگ الگ پھل آتے ہیں، ذائقے اس کے الگ الگ ہوتے ہیں، کچھ زمین پر پڑے ہوئے ہیں، کوئی اوپر لٹکے ہوئے ہیں، اور پھر اسی طرح کوئی پھل ایسے ہیں جیسے کھجور ہے، انار ہے، اور اسی طرح اور بہت سے پھل ایسے ہیں کہ موٹا تنے دار درخت ہوتا ہے اور اس پر اوپر چھوٹے چھوٹے پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کرنے والی ذات اور ان کی حکمتوں کو اور ان پھلوں میں ذائقے لانے والی ذات اور ان کی حفاظت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو انسان کو ان پھلوں کو استعمال کرتے ہوئے کبھی غور اور فکر کرنا چاہیے، تو پھر وہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کر کے ان پھلوں کو کھائے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور اگر ان میں سے کسی کو دینے ہوں تو وہ اللہ کے نام پر دے گا، غیروں کے نام پر نہیں دے گا۔ اس میں سے جس طرح وہ حصے بناتے تھے، تین حصے، کچھ بتوں کے نام کے بناتے تھے، کچھ غیروں کے نام کے بناتے تھے، تو ایسا نہیں ہے، وہ اس میں بھی نظر و نیاز صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کی دے گا اور اللہ کے نام پر اس کو استعمال کرے گا۔ اور یہ ساری حکمتیں اللہ جانے، کبھی کوئی جاننے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ اتنا بڑا تربوز ہے، یہ تو زمین پر پڑا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے انگور ہیں اوپر لٹک رہے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی کیا، آم کا درخت ہے اوپر لٹکے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے خربوز نیچے زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو کبھی انسان غور، اگر یہ بڑے بڑے تربوز، اس نے میں یہاں سے ایک تربوز لیا تو 10 کلو سے زیادہ کا تھا، اتنے بڑے بڑے تربوز ہیں، اگر یہ اس کے بڑے تنے دار درخت ہوتے، اوپر لٹکے ہوئے ہوتے، کسی کے سر پر آ کر لگ جاتے تو وہ تو مر ہی جاتا۔ تو یہ حکمتیں تو اللہ جانتا ہے۔ اور پھر چھوٹا سا تنا تربوز کے پیچھے آپ دیکھیں، چھوٹا سا تنا، تو اس تنے سے جو ذائقہ اور پھر وہ جو پھلتا پھولتا ہے، اتنا بڑا 10-10, 15-15 کلو کا تربوز بن جاتا ہے، اور اس میں پھر ذائقہ جو آتا ہے، اس کی جو رنگت آتی ہے، تو کبھی غور کیا ہے کہ یہ خود بخود ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک نظام چلانے والی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو مشرکین کی بدعمالیوں کا ذکر اور پھر یہاں پر کہ یہ سارا کچھ نظام چلانے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس میں بھی یہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، خاص کر یہاں 8 قسموں کے جانوروں کا ذکر ہے، اور یہ وہ جانور ہیں کہ جو انسان کے ساتھ جو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سے وحشت نہیں وہ کھاتے، اور وہ جانور انسان کی طاقت ہونے کے باوجود انسان کے ماتحت رہتے ہیں، یہ 8 قسم کے، اور ان میں اگر کوئی جانور ایسا بفر جائے تو ایک آدمی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے انسان کے کنٹرول میں دیے ہوئے ہیں، کوئی کچھ پر سواری کرتا ہے، گوشت کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، تو یہ سارے جانور اللہ نے پیدا کیے اور انسان کی خدمت پر لگا دی اور انسان کے تابع کر دیے۔ اور وہ 8 قسم کے جانور کون سے ہیں؟ جیسے عام طور پر قربانی دی جاتی ہے، تو ان 8 قسم کے جانوروں میں سے زیادہ تر قربانی دی جاتی ہے۔ پہلے بھیڑ، مذکر اور مؤنث، نر ہو اور مادہ، یہ 2 قسمیں آ گئیں۔ پھر اسی طرح بکری، یہ بھی نر اور مادہ، یہ 2 قسم آ گئی۔ اور اسی طرح پھر آگے اونٹ ہے اور اونٹنی، نر اور مادہ، یہ بھی 2 قسم کے آ گئے۔ پھر اسی طرح آگے گائے ہے، نر اور مادہ، تو یہ جو 8 قسم کے ہیں ان کا ذکر ہے، اور جو بھینس وغیرہ ہے اس کا ذکر یہاں قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ گائے ہی کی ایک جنس میں سے آ جاتی ہے، اسی میں وہ استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کا ذکر یہاں قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ 8 قسم کے جانور ہیں، یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں اور ان کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، ان سے بعضوں پر تم سواری بھی کرتے ہو، ان کا گوشت بھی استعمال کرتے ہو، اس کی کھال بھی اور اس کی اون بھی تم استعمال کرتے ہو، لیکن بعض صورتیں ایسی آتی ہیں کہ اگر وہ جانور خود بخود مر جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، یا اس سے جو خون نکلتا ہے وہ بھی خون بھی حرام ہوتا ہے، یا اسی طرح ایسا جانور کے ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کے جانوروں کو یا جانوروں میں سے یہ چیزیں جو نکلتی ہیں ان کا کھانا حرام ہے، باقی اللہ نے حلال کیے ہیں اور ان کو کھانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان پر غور اور فکر کرنا چاہیے۔ کبھی بھی آپ تربوز کو دیکھیں، کبھی کسی فروٹ کو دیکھیں، انار کا ذکر ہے، کھجور کا ذکر ہے، کبھی دیکھیں کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا اللہ نے نظام چلایا ہے، تو آپ کے غور اور فکر کرنے سے فتبارک اللہ احسن الخالقین یا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اگر اتنا آپ کہیں گے کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس پر غور اور فکر کر کے اتنا کہیں گے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، سال بھر کی عبادت کا اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ انسان غور اور فکر کرے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے یہ دیکھا تو اس میں اپنا کمال ظاہر نہیں کیا، اس میں میری تعریف کی، میری شان بیان کی، تو اس پر اجر و ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرنا چاہیے، جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان پہ، ان میں ہمیشہ غور اور فکر کرنا چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي وہ ذات انشأ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، جس نے پیدا کیے اور جس نے بنائے باغات ہر قسم کے پھلوں کے، تنے دار ہوں یا بیلدار ہوں، ہر قسم کے درخت اللہ نے پیدا کیے، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں، معروشات وغیر معروشات، جو تنے دار ہیں اور اوپر اٹھے ہوئے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو زمین پر بیلدار پڑے ہوئے ہیں، والنخل، اور اسی طرح کھجور کا درخت اللہ نے پیدا کیا۔ یہ جن پھلوں کا ذکر ہے قرآن میں ان کو کھانا چاہیے، اور ان میں اللہ نے ہزاروں بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے اور انسان کو اس میں سے طاقت بھی ملتی ہے، خاص کر جن پھلوں، اور ان میں بعض پھل ایسے بھی ہیں کہ یہ جنت کے میوے ہیں، جنت میں بھی یہی پھل ہوں گے، اور اس میں خاص کر کھجور کا ذکر ہے کہ کھجور کو انسان غذا کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، اور کھجور کے اندر اللہ نے کیسی طاقت رکھی ہے، اور کھجور ایک ایسا پھل ہے، ایک ایسا پھل ہے کہ اس میں 100 بیماریوں کا اللہ نے علاج رکھا ہے مختلف طریقوں سے اگر کوئی اسے استعمال کرتا ہے۔ والنخل، اور کھجور، والزرع مختلفا اکلو، اور کھیتی جس میں مختلف قسم کے پھل ہیں، کھیتیوں میں مختلف قسم کے پھل ہوتے ہیں، والزیتون، اور زیتون کا درخت، اور زیتون کہ یہاں قرآن میں ذکر ہے کہ زیتون کا جو پھل ہے وہ مختلف قسم کا ہے، ایک قسم کا نہیں، بعض کا ذائقہ الگ ہے، بعض کی رنگتیں الگ، کوئی کالے کلر کا دانہ ہوتا ہے، کوئی گرین کلر کا دانہ ہوتا ہے، اور زیتون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ جنت کا پھل ہے، اور زیتون سب سے زیادہ صاف اور شفاف اگر تیل ہے، آئل ہے، تو وہ زیتون کا ہے، اور اس میں ہزاروں بیماریوں کا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے شفا رکھی ہے اور اس میں علاج ہے۔ تو زیتون کو کھانا بھی چاہیے، اور اس کا آئل جو ہے یہ ترکاری کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور ویسے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ صاف اور شفاف ہے، تو زیتون کا خاص کر یہاں ذکر ہے۔ والرمان، اور انار، انار کے اندر بھی اللہ نے ہزار بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ آج جدید اس میں آپ دیکھیں کہ آپ اکثر یوٹیوب پہ جائیں اور وہاں انار کے فوائد دیکھیں جو لکھے ہوئے ہیں، کہ جو انار لگاتار استعمال کرتا ہے تو اس بیماری سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، خاص کر جو ہارٹ کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالی بچاتا ہے اس کو۔ اور اناروں کے بارے میں یہ ہے کہ انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے ہر انار کے اندر کہ وہ جنت سے لایا ہوا ہوتا ہے، انار کا درخت، ویسے بھی جنت کے اندر انار کے پھل ہوں گے، تو اس لیے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، سارے دانے استعمال کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کون سا دانہ ہو اور اس میں اللہ نے شفا رکھی ہو۔ تو انار والرمانہ، اور انار، متشابہ وغیرہ متشابہ، بعض ایک جیسے اور بعض الگ الگ، کلر الگ ہوتے ہیں، رنگتیں الگ ہوتی ہیں، کلو، اللہ کہتا ہے ان کو کھاؤ، جہاں اللہ کہے کھاؤ تو ان میں تو کوئی خاصیتیں ہوں گی نا، کہ کھجور کھاؤ، زیتون کھاؤ، سبزیاں کھاؤ، ترکاریاں کھاؤ، اور پیچھے آگے پھر آئے گا وہ جانوروں کا ذکر، ان کو بھی کھاؤ۔
والرمان متشابہ وغیر متشابہ کلو کھاؤ من ثمرہ ان سارے پھلوں کو اذا اثمر
جب وہ تیار ہو جائیں جب وہ پھل تیار ہو جائیں تو ان کو کھاؤ
وآتوا حقہ یوم حصادی
ہاں اس کا خیال رکھو کہ جب تم ان پھلوں کو اپنی زمین میں سے جب یہ تیار ہو جائیں یا کھیتی تیار ہو جائے جب اس کو کاٹو یا پھلوں کو اتارو تو آتوا حقہ یوم حصادہ اس میں سے جو حصہ ہے اللہ کا اس کو الگ کر دو اور اسی کے بارے میں پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے جو الگ کرنے کا حکم ہے کہ حقداروں تک حق پہنچا دو اور یہاں نصاب کا ذکر نہیں ہے جیسے مال ہو کسی کے پاس تو 52.5 تولے تک پہنچ جائے تو تب اس میں سے حصہ 2.5% الگ کیا جاتا ہے لیکن یہاں پھلوں کا ذکر ہے ترکاریوں کا سبزیوں کا ذکر ہے تو وہاں کا نہیں جب بھی اتارو تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں تو اس میں سے کچھ الگ کر دو اور وہ الگ کتنا کر دو اس کی تفصیل آگے حدیث میں آتی ہے کہ اگر ایسے پھل ہیں یا ایسی ترکاریاں ہیں جن میں تمہاری محنت زیادہ ہے تو اس میں سے کم الگ کرنے کا حکم دیا ہے اور جہاں تمہاری محنت کم ہے بارانی زمین سے وہ پھل تیار ہوتے ہیں تو اس میں سے کچھ زیادہ بعضوں میں سے عشر ہے دسواں حصہ ہے اگر محنت زیادہ ہے تو 20واں حصہ ہے مال آدمی کماتا ہے اور زیادہ محنت ہوتی ہے تو 40واں حصہ ہے تو یہ اللہ نے کتنا اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور مہربانی فرمائی کہ ان کی محنت کا خیال رکھا گیا تو اگر بارانی زمین ہے تو 20واں حصہ نہ 10واں حصہ ہے اور اگر نہری زمین ہے جس پر محنت زیادہ لگتی ہے تو پھر 20 ہے 20واں حصہ ہے تو بہرحال وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ اگر ایک درخت ہے یا تھوڑی ہے تو اس میں سے 10واں حصہ یا 20واں حصہ الگ کرنا چاہیے وہ جس کو زکوٰۃ بھی کہتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ اور دیو اس حقدار کو اس کا حق جب اس کھیتی کو کاٹو یا پھلوں کو اتارو وَلَا تُسْرِفُوا اور اسراف نہ کرو یعنی جو اللہ نے مال دیا اس کو ضائع نہ کرو فضول خرچی سے منع کیا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین جو فضول خرچ ہوتے ہیں کہ مال تو میرے پاس زیادہ ہے اور اس کو فضولیات میں لگا لیا اور فضولیات میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں آج کل لوگ بہت زیادہ فضولیات کرتے ہیں فضولیات میں بہت وقتی طور پر انسان کو تو راحت ملتی ہے لیکن یہ راحت ایسی ہوتی ہے کہ خارش کی طرح کہ جسم پر جب خارش آئے تو بندہ خارش کرتا ہے تو اس وقت بڑا مزہ آتا ہے لیکن کچھ وقت کے بعد پھر وہاں جلن شروع ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو وقتی طور پر اگر فضولیات میں مال جو اللہ نے دیا ہے اس کو اڑا لیا تو وقتی طور پر تو مزہ آئے گا انسان کو لیکن بعد میں پھر تکلیف ہوگی کہ ہو میں نے مال ویسے ہی ضائع کر دیا تو فضولیات میں بہت سی چیزیں جوا ہے یا اسی طرح کوئی ایسی چیز ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے اور وہ چیزیں وہ اس میں وہ مال ضائع کر رہا ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے ولا تصرفوا اور اسراف نہ کرو انہ اور اس میں بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم تھا اور وہاں یہاں ولا تصرفوا کہ اسراف نہ کرو یہ کہ سارے کا سارا اٹھا کر نہ دے دو کہ بعد میں پھر پچھتاتے رہو ہاں اگر ایمان ابو بکر جیسا ہے تو پھر اٹھا دے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے لیکن اگر زیادہ دے دے سارے کا سارا دے دے اور بعد میں پھر افسوس کرے تو پھر نہ اس کا ثواب ہوگا اور نہ مال ہاتھ آئے گا تو جتنا حکم ہے اتنا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے انہو لا یحب المسرفین بے شک اللہ اسراف کرنے والے کو فضول خرچ کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ومن الانعام حمولۃ وفرشا اور چوپائے بہت سے ایسے ہیں کہ جو تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں وفرشا اور بہت سے جانور ایسے ہیں کہ زمین پر لگے ہوئے ہیں سانپ ہے اسی طرح اور بہت سے جانور ہیں کہ زمین پر لگے ہوئے ہیں اور وہ چلتے پھرتے ہیں کلو مما رزقکم اللہ کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور مت چلو شیطان کے قدموں پر شیطان کے راہ پر انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے سمانیت ازواج 8 قسم کے جانور ہیں جوڑے جوڑے من الظان اثنین بھیڑ میں سے جوڑا 2 نر اور مادہ ومن الماعز اثنین اور بکری میں سے 2 نر اور مادہ قل آذ ذکرین حرم ام الانثیین اب بتاؤ کیا اللہ نے حرام کیا ہے اس میں سے نر کو یا مادے کو؟ جس طرح وہ مشرک پیچھے جو گزر چکا تفسیر کہ بعضوں کو حلال کہتے تھے اور بعضوں کو حرام کہتے تھے بعض صورتوں میں، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان مادوں کے ارحام کے اندر جو کچھ ہے بچہ ہے اس کا بھی ذکر، اگر جانور کو ذبح کرتے اور بچہ زندہ نکل آتا تو کہتے عورتوں پر حرام ہے صرف مرد کھا سکتے ہیں، اور اگر مردہ بچہ نکلتا تو وہ کہتے کہ اس کو سب کھا سکتے ہیں، پھر عورتوں کو بھی وہ کھلاتے تھے. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان کے ارحام میں جو ہے اس کو اللہ نے حرام کیا ہے. نبئونی بعلم، بتلاؤ مجھے جو علم ہے سچائی کے ساتھ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ومن الابل اثنین، اور اسی طرح اونٹ کے جوڑے نر اور مادہ. ومن البقر اثنین، اور گائے کے جوڑے نر اور مادہ. قل اذکرین حرم ام الانثیین، اب بتاؤ کیا ان میں سے نر حرام ہے یا مادہ حرام ہے. ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا مادوں کے ارحام کے اندر جو بچہ ہے وہ حرام ہے. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے، تم دیکھ رہے تھے. اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ یہ حکم دے رہا تھا. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر افتراء باندھے، جھوٹ باندھے. علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹا افتراء. لیضل الناس بغیر علم، اور گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم قوم کو. دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم تھے، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب جو یہاں آتے تھے، ان کے والد صاحب مولانا غلام نبی شاہ صاحب، ہمارے علاقے کے بہت بڑے عالم، تو آج وہ انتقال کر گئے ہیں، تو ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين برحمتك.